Drogen, Drogen, Schlangen, Drohne.
و ضمیری امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص.
تو همون جلسه فرمودن که شما وقتی مثل آقای خامنه‌ای رو دارید چرا تردید دارید، چرا مشکل دارید؟ آقای خامنه‌ای ببینید آ رای آوردن یه مقداری هم بیشتر از دو سومه.
بسیار خوب.
خانم آیت الله کاشانی یه فرد مکتبی بود.
رأی ملت را تنفیز و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم.
استقبار جهانی حاضر نیست اسلام به تحمل کنه.
تماس تحریک‌آمیز سفارت آمریکا در تهران با عناصر ضد انقلاب.
We'll be right back.
Saddam Hussein has placed Iraqi troops in the Kuwait.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. انقلاب اسلامی کا خود سازی، معاشرہ سازی اور تمدن سازی کے دوسرے مرحلے میں قدم رکھنا. ظلم و ستم کی ماری تمام اقوام میں سے بہت ہی کم اقوام نے انقلاب بپا کرنے کی ہمت کی ہے. ان قیام کرنے اور انقلاب بپا کرنے والی اقوام میں سے بھی کم ہی ایسی اقوام دکھائی دیتی ہیں جو اپنے ہدف تک پہنچ گئی ہوں اور حکومتیں تبدیل کرنے کے علاوہ اپنے انقلابی اہداف کی بھی حفاظت کی ہو. لیکن ایرانی قوم کا عظیم الشان انقلاب جو عصر حاضر کا سب سے بڑا اور مکمل عوامی انقلاب ہے، وہ واحد انقلاب ہے کہ جو چار دہائیوں پر مشتمل اپنا قابل فخر دورانیہ اپنے اعلیٰ مقاصد میں خیانت کیے بغیر گزار چکا ہے اور بظاہر ناقابل برداشت نظر آنے والے وسوسوں کے سامنے اس نے اپنی کرامت اور اپنے نعروں کی حقیقت کا پاس رکھا ہے اور اب خود سازی، معاشرہ سازی اور تمدن سازی کے دوسرے مرحلے میں قدم رکھ چکا ہے. دل کی اتھاہ گہرائیوں سے درود و سلام ہو اس ملت پر، اس نسل پر کہ جس نے اس کا آغاز کیا اور اسے جاری رکھا، اور اس نسل پر جو اب دوسرے 40 سالہ دورانیے کے عظیم اور عالمی عمل میں داخل ہونے جا رہی ہے. اسلامی انقلاب کی کامیابی، دنیا کے جدید دور کا آغاز. جب دنیا مادی مشرق اور مادی مغرب میں تقسیم ہو چکی تھی اور ایک عظیم دینی تحریک کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی، اس وقت ایران کے اسلامی انقلاب نے پوری طاقت و جلال کے ساتھ میدان میں قدم رکھا اس نے سارے لگے بندھے سانچے توڑ دیے اور فرسودہ نظاموں کا عبث ہونا دنیا کے سامنے آشکار کر دیا۔ اس نے دین و دنیا کو یکجا کر کے پیش کیا اور ایک نئے عہد کے آغاز کا اعلان کیا۔ ایسے حالات میں گمراہی اور ظلم و ستم کے سرپرستوں کا رد عمل ایک فطری امر تھا، لیکن یہ رد عمل ناکام رہا۔ جدت پسندی کے سارے دعوے داروں نے اس نئی اور منفرد آواز کو نہ سننے کے دکھاوے سے لے کر اسے خاموش کرنے کی وسیع اور مختلف کوششوں تک جو کچھ کیا وہ انہی کو اپنی حتمی موت کے نزدیک لے کر گیا۔ اب جبکہ انقلاب اپنے 40 سالانہ جشن اور 40 اشرحائے فجر انقلاب کی سالگرہ منا چکا ہے، تو ان دو دشمنوں میں سے ایک دشمن یعنی سوویت تو نابود ہو چکا ہے، جبکہ دوسرا یعنی امریکہ ایسی مشکلات میں گھرا ہوا ہے جو اس کی آخری سانسوں کی خبر دے رہی ہیں۔ لیکن اسلامی انقلاب اپنے نعروں کی حفاظت و پابندی کرتے ہوئے مسلسل آگے ہی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ انقلاب اسلامی کے عالمی، فطری اور درخشاں اور جاویدانی شعار، ہر چیز کے لیے مفید عمر اور تاریخ استعمال فرض کی جا سکتی ہے، لیکن اس دینی انقلاب کے عالمی شعار اس قانون سے مستثنا ہے۔ یہ شعار ہرگز بیکار اور بے فائدہ نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ شعار ہر زمانے میں انسانی فطرت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آزادی، اخلاق، روحانیت، عدالت، خود مختاری، عزت، عقلانیت اور بھائی چارہ، ان میں سے کوئی بھی کسی ایک نسل یا ایک معاشرے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے کہ وہ کسی ایک زمانے میں عروج پر ہو اور دوسرے زمانے میں زوال پذیر ہو جائے۔ ایسی عوام کا ہرگز تصور نہیں کیا جا سکتا کہ جو ان بابرکت اغراض و مقاصد سے بددل ہو جائے۔ جہاں بھی مایوسی اور بددلی پیش آئی ہے تو وہ حکومتی عہدیداروں کی ان دینی اقدار سے روگردانی کی وجہ سے پیش آئی ہے۔ ان اقدار کی پابندی اور ان کے نفاذ میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے کبھی مایوسی پیش نہیں آئی۔ انقلابی نظام کے نظریے کا ابدی دفاع، ایک زندہ اور با ارادہ شے کی طرح انقلاب اسلامی بھی ہمیشہ سے لچکدار اور اپنی کوتاہیوں کی اصلاح کے لیے آمادہ رہا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اپنے اصل وجود پر نظر ثانی کرے یا جلد ہی کسی چیز سے متاثر ہو جائے۔ انقلاب اسلامی تنقید پر مثبت حساسیت کا مظاہرہ کرتا ہے اور اسے نعمت خداوندی اور گفتار کے بے عمل غازیوں کے لیے ایک تنبیہ سمجھتا ہے، لیکن کسی بھی طریقے سے اپنی ان اقدار سے دور نہیں ہوگا جو الحمدللہ لوگوں کے دینی ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اسلامی انقلاب نظام سازی کے بعد جمود اور خاموشی سے نہ دوچار ہوا ہے نہ ہوگا، اور نہ ہی اس انقلابی جوش و ولولے اور سیاسی و معاشرتی نظام میں کوئی تضاد اور نہ ہمواری ہے، بلکہ یہ جوش و ولولہ ابد تک انقلابی نظام کا دفاع کرتا رہے گا۔ حقائق یعنی کیا ہے اور ضروریات یعنی کیا ہونا چاہیے کے درمیان فاصلہ، اسلامی جمہوریہ قدامت پسند اور تازہ نظریات و حالات کے مقابلے میں احساس و ادراک سے آری نہیں ہے، لیکن اپنے اصولوں پر سختی سے کاربند ہے اور دشمنوں اور مخالفین کے ساتھ اپنی حدود کے معاملے میں شدید حساس ہے۔ اپنے اصلی خطوط سے کبھی بے پرواہی نہیں برتتا، اس کے لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ اسے کیوں باقی رہنا ہے اور کیسے باقی رہنا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ضروریات یعنی کیا ہونا چاہیے اور حقائق یعنی کیا ہے میں فاصلہ آرزومند ضمیروں کو ہمیشہ سے اذیت میں مبتلا رکھے ہوئے ہے، لیکن اس فاصلے کو حتماً طے ہو کر ختم ہونا ہے، اور پچھلے 40 سالوں میں کئی مواقع پر بارہا طے ہو چکا ہے، اور بے شک آئندہ بھی مومن، دانا اور بارغبت جوان نسل زیادہ قوت سے اسے طے کرے گی۔ اسلامی انقلاب ایران اور ایرانی قوم کی سربلندی کا سرچشمہ، ایرانی قوم کا اسلامی انقلاب طاقتور مگر مہربان، معاف کرنے والا، یہاں تک کہ مظلوم رہا ہے۔ یہ ایسے کسی بھی افراطی اقدام اور کجروی کا مرتکب نہیں ہوا جو بہت سی تحریکوں کے لیے باعث ننگو آر ہوتا ہے۔ کسی بھی مارکے میں، یہاں تک کہ امریکہ اور صدام کے خلاف جنگ میں بھی انقلاب اسلامی نے کبھی پہل نہیں کی، بلکہ ان تمام صورتوں میں دشمن کے حملوں کے بعد اپنا دفاع کیا ہے، البتہ دشمن کو منہ توڑ جواب ضرور دیا ہے۔ یہ انقلاب آغاز سے آج تک نہ تو بے رحم اور خون ریز رہا اور نہ ہی متاثر اور متردد ہوا۔ بے بانگ دوہل پوری شجاعت کے ساتھ ستم گروں اور بدمعاشوں کے سامنے کھڑا رہا اور مظلوموں اور مستضعفین کا دفاع کرتا رہا ہے۔ یہ جوان مردی اور انقلابی مروت، یہ صداقت، صراحت اور اقتدار دنیا کے مظلوموں کی حمایت میں عالمی سطح اور خطے کی سطح پر اقدامات ایران اور ایرانی قوم کی سربلندی کا سرچشمہ ہیں اور مسلسل اسی طرح رہیں گے۔ آئندہ مضبوط اقدامات اٹھانے کے لیے ماضی کی درست شناخت ضروری ہے۔ اب جبکہ جمہوریہ اسلامی اپنی زندگی کی نئی بہار کا آغاز کر رہا ہے تو بندہ ناچیز اپنے عزیز جوانوں اور اس نسل سے کچھ کہنا چاہتا ہے جو میدان عمل میں قدم رکھ رہی ہے تاکہ اسلامی ایران کو عظیم تر بنانے کے لیے عظیم جہاد کے دوسرے حصے کا آغاز کرے۔ میری پہلی بات ماضی کے بارے میں ہے۔ میرے عزیزو، انجانی چیزوں کو اپنے تجربے یا کسی تجربہ کار کی باتیں سننے بغیر نہیں جانا جا سکتا۔ بہت سی ایسی چیزیں جو ہم دیکھ چکے ہیں یا جن سے گزر چکے ہیں وہ آپ کی نسل نے نہ تو دیکھی ہیں اور نہ ہی وہ ان کے تجربے سے گزری ہیں۔ ہم دیکھ چکے ہیں اور آپ دیکھیں گے۔ آئندہ آنے والے عشرے آپ لوگوں کے عشرے ہیں، آپ ہی ہیں کہ جنہیں مہارت اور جوش و ولولے کے ساتھ اپنے انقلاب کی حفاظت کرنی ہے اور اسے زیادہ سے زیادہ اس کے عظیم ہدف یعنی نئے اسلامی تمدن کی تشکیل اور خورشید ولایت عظمیٰ ارواحنا فداہو کے طلوع کے لیے زمینہ سازی کے قریب تر کرنا ہے۔ مستقبل میں پائیدار قدم اٹھانے کے لیے ماضی کی درست شناخت اور تجربات سے سبق حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر اس حکمت عملی سے غفلت برتی گئی تو حقیقت کی جگہ جھوٹ لے لے گا اور مستقبل ان دیکھے خطرات میں گھر جائے گا۔ انقلاب اسلامی کے دشمن ماضی و حال کے بارے میں تحریف اور جھوٹی تشہیر کا سہارا لینے پر مصمم ہیں اور اس کام کے لیے ہر طرح کے وسائل بروئے کار لا رہے ہیں۔ فکر، آگہی اور عقیدوں پر ڈاکہ ڈالنے والے بے شمار ہیں۔ حقیقت کو دشمن اور اس کے گماشتوں کی زبان سے نہیں سنا جا سکتا۔ انقلاب اور اسلامی نظام کا نقطۂ صفر سے آغاز۔ اسلامی انقلاب اس کے نتیجے میں بننے والے نظام نے نقطۂ صفر سے اپنا آغاز کیا۔ اولاً سب کچھ ہمارے خلاف تھا، چاہے وہ طاغوت کی فاسد حکومت ہو کہ جو نہ صرف فسادی، استبدادی، سازشی اور دوسروں کی پٹھو تھی بلکہ ایران میں پہلی شاہی ظالم حکومت تھی جو اپنے بل بوتے پر نہیں بلکہ دوسروں کی مدد سے تخت حکومت تک پہنچی تھی، چاہے امریکہ اور دوسری مغربی حکومتیں ہوں، چاہے داخلی حالات کی شدید خرابی ہو یا چاہے وہ سائنس و ٹیکنالوجی، سیاست، روحانیت اور ہر فضیلت میں شرمناک حد تک پستی ہو۔ ثانیاً، ہمارے سامنے اس سے پہلے اس طرح کا کوئی تجربہ اور طے شدہ راستہ نہیں تھا، اور یہ بات تو اظہر من الشمس ہے کہ مارکسسٹ اور اس طرح کے دوسرے انقلابات ایک ایسے انقلاب کے لیے قطن نمونہ نہیں بن سکتے تھے کہ جس کے ستون ایمان اور معرفت اسلامی سے پھوٹتے ہوں۔ اسلامی انقلابیوں نے بغیر کسی نمونے اور تجربے کے اپنے انقلاب کا آغاز کیا۔ جمہوریت اور اسلامیت کی ترکیب اور اسے تشکیل دینے اور ترقی دینے والے عناصر فقط اور فقط ہدایت الہی اور امام خمینی جیسی شخصیت کے نورانی دل اور ان کی عظیم فکر ہی کے نتیجے میں ہمارے ہاتھ آئے۔ یہ انقلاب کی پہلی تجلی تھی، اسلام و استکبار کا نیا دو طرفہ تقابل۔ پس اس وقت ملت ایران کے انقلاب نے دو قطبی دنیا کو تین قطبی دنیا میں بدل کر رکھ دیا۔ اس کے بعد سوویت یونین کے زوال سے اور طاقت کے نئے مراکز وجود میں آنے سے اسلام اور استکبار کا نیا دو طرفہ تقابل عہد حاضر کا سب سے اہم واقعہ اور اہل عالم کی توجہ کا مرکز و محور بن گیا۔ ایک طرف تو ظلم و ستم کی ماری اقوام، دنیا کی آزادی طلب تحریکیں، خود مختاری کی طرف مائل باز حکومتیں امید بھری نظروں سے اس انقلاب کو دیکھنے لگیں، اور دوسری طرف دنیا کی ظالم و جابر اور قابض حکومتوں نے اپنی کینہ پرور اور بدخواہ نگاہیں اس نظام پر گاڑ لیں، اور یوں دنیا کا راستہ ہی بدل گیا اور انقلاب کے زلزلے نے بستر راحت پر محو آسائش فرعونوں کی نیندوں کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ دشمنی پوری شدت سے شروع ہو گئی۔ اگر اس قوم کی عظیم ایمانی طاقت، اس قوم کے ولولے اور ہمارے عظیم الشان امام خمینی کی آسمانی اور تائید شدہ رہبری نہ ہوتی تو ان ساری دشمنیوں، شقاوتوں، سازشوں اور خباستوں کا مقابلہ کرنا ممکن نہ تھا۔ جہادی مدیریت اور ہم کر سکتے ہیں کہ اصول پر ایمان ہر میدان میں اسلامی ایران کے وقار و ترقی کا عامل۔ ان تمام طاقت فرسا مشکلات کے برعکس اسلامی جمہوریہ نے روز بروز مسلسل آگے کی طرف بڑھا اور مضبوط قدم بڑھایا۔ یہ 40 سال اسلامی ایران میں عظیم جہاد، درخشاں اعزازات اور حیران کن ترقی کے گواہ ہیں۔ ملت ایران کی 40 سالہ ترقی کی عظمت کا صحیح اندازہ اس وقت لگایا جا سکتا ہے جب اس دورانیے کا موازنہ انقلاب فرانس، سوویت یونین کے انقلاب اکتوبر اور انقلاب ہند جیسے دوسرے عظیم انقلابات کے دورانیے سے کیا جائے۔ اسلامی ایمان سے پھوٹنے والی جہادی مدیریت اور ہمارے عظیم امام خمینی کی جانب سے سکھائے گئے ہم کر سکتے ہیں کہ اصول پر ایمان نے ایران کو تمام میدانوں میں عزت و ترقی کی منازل تک پہنچایا ہے۔ اسلامی انقلاب کی عظیم برکات۔ انقلاب اسلامی نے ایک طویل تاریخی انحطاط کا خاتمہ کیا۔ وہ ملک کے پہلوی اور قاجار دور حکومت میں جس کی شدت سے تحقیر ہوتی رہی اور پسماندہ رہ گیا تھا، تیزی سے ترقی کی منزلیں طے کرنے لگا۔ پہلے قدم پر شرمناک آمرانہ سلطنت کو عوامی حکومت اور عوامی حاکمیت میں تبدیل کیا، اور عوامی ارادہ جو کہ ہمیں جہد اور حقیقی ترقی کا اصل سرمایہ ہے کو ملکی نظام اور نسق میں شامل کیا۔ اس وقت اس نے جوانوں کے ہاتھ تمام حالات کی باغ دوڑ تھمائی، انہیں انتظامی امور میں شریک کیا۔ ہم کر سکتے ہیں کہ روح سب میں پھونک دی۔ دشمنوں کی طرف سے لگائی جانے والی پابندیوں کی برکت سے سب کو ملکی توانائی پر انحصار کرنا سکھایا۔ یہ سب کچھ درجہ ذیل عظیم برکات کا باعث بنا۔ ایک، سرزمین ایران کی مکمل حفاظت اور امن و امان۔ انقلاب اسلامی نے ملک کی مکمل حفاظت، امن و امان، وحدت و ہم آہنگی، دشمن کی طرف سے خطرے کی اماجگاہ بنی رہنے والی سرحدوں کی حفاظت کی ضمانت دی، اور 8 سالہ مسلط کردہ جنگ میں اپنی فتح اور عراق کی باسی حکومت اور اس کے امریکی، یورپی اور مشرقی آقاؤں کی شکست فاس کا معجزہ رونما کر دیا۔ دو، معاشرتی، معاشی، حیاتیاتی بنیادوں پر سائنس ٹیکنالوجی میں مملکت کو آگے لے جانے والی مشینری۔ انقلاب اسلامی نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدانوں میں پیش رفت اور اسی طرح حیاتیاتی، معاشی اور عمرانیاتی بنیادی ڈھانچے کی تشکیل میں مملکت کو آگے لے جانے والے محرک کا کردار ادا کیا کہ جس کے قابل فخر ثمرات روز بروز بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ علمی بنیادوں پر قائم ہزاروں تجارتی مراکز، ذرائع آمد و رفت، صنعت، توانائی، معدنیات، صحت، زراعت اور پانی جیسے میدانوں میں ہزاروں ضروری اور بنیادی منصوبے، لاکھوں کی تعداد میں یونیورسٹیوں میں مشغول یا فارغ التحصیل افراد، ملک بھر میں پھیلی ہوئی ہزاروں یونیورسٹیاں اور ایٹمی ایندھن سائیکل، اسٹیم سیل، نینو ٹیکنالوجی، بایو ٹیکنالوجی وغیرہ کے دنیا بھر میں پہلے نمبر کے دسیوں بڑے منصوبہ جات، تیل کے علاوہ دیگر مصنوعات کی برآمدات کا 60 گنا تک بڑھ جانا، صنعتی یونٹس میں 10 گنا اضافہ، مصنوعات کے معیار میں 10 گنا اضافہ، اسمبلنگ انڈسٹری کا مقامی انڈسٹری میں تبدیل ہو جانا، انجینئرنگ کے مختلف شعبوں میں جیسے کہ دفاعی صنعت میں قابل دید ترقی، میڈیکل کے حساس اور اہم شعبوں میں چکا چون ترقی، اور ان میں مرکزی اور مستند مقام تک آ پہنچنا، اور ان کے علاوہ ترقی کی دوسری دسیوں مثالیں۔ یہ سب اس اجتماعی حساس ہر میدان میں اپنی شرکت اور اس جذبے کا نتیجہ ہے جو انقلاب اسلامی نے ملک کو عطا کیا۔ انقلاب اسلامی سے پہلے کا ایران سائنس اور ٹیکنالوجی میں صفر تھا، جو انڈسٹری میں سوائے اسمبلنگ کے اور سائنس میں سوائے ترجمے کے اور کوئی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ 3، عوامی شرکت اور شہری خدمات کی فراہمی کی دوڑ کو عروج تک پہنچانا۔ انقلاب اسلامی نے سیاسی مسائل جیسے کہ انتخابات، داخلی فتنوں سے مقابلے اور داخلی میدانوں سمیت استکبار سے مقابلے کے میدانوں میں عوام کی شرکت کو عروج پر پہنچا دیا، اور دوسروں کی مدد کرنے اور لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرنے جیسے سماجی امور جو کہ انقلاب اسلامی سے پہلے ہی شروع ہو چکے تھے، ان کو حیران کن حد تک وسعت بخشی۔ انقلاب کے بعد سے لوگ قدرتی آفات اور معاشرتی ضروریات میں خدمت کی دوڑ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ 4، عوام کے سیاسی شعور میں حیرت انگیز ترقی۔ انقلاب اسلامی نے عوام کے سیاسی شعور اور بین الاقوامی معاملات پر ان کی نگاہ کو حیرت انگیز حد تک ترقی دی ہے۔ اس نے مغرب، خصوصاً امریکہ کے جرائم، فلسطین اور فلسطینیوں پر تاریخی ظلم و ستم کے مسئلے، مختلف ظالم و جابر حکومتوں کی دوسری اقوام کے امور میں مداخلت، جنگ افروزیاں اور شرارت کرنے جیسے بین الاقوامی امور کے ادراک اور ان کے سیاسی تجزیے کو روشن خیال نام کے ایک محدود اور معاشرے سے کنارہ کش طبقے سے نکال کر باہر رکھ دیا ہے، اور یوں روشن خیالی پورے ملک کے عوام میں اور زندگی کے تمام میدانوں میں پہنچ گئی، اور اس قسم کے مسائل نوجوانوں یہاں تک کہ بچوں کے لیے بھی قابل فہم ہو گئے ہیں۔ 5، ملک کے عوامی وسائل کی تقسیم میں انصاف کے پلے کو بھاری کرنا۔ انقلاب اسلامی نے ملک کے عوام و وسائل کی تقسیم میں عدالت و انصاف کا نظام سخت کر دیا ہے۔ مجھ حقیر کا ملک میں انصاف کی کارکردگی پر جو عدم اطمینان ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قیمتی اور بے مثال قدر کو اسلامی جمہوریہ کے نظام کے ماتھے کے تاج کا بے مثال گوھر ہونا چاہیے تھا، جو کہ ابھی تک نہیں ہے۔ لیکن میری اس بات کا مطلب یہ نہ لیا جائے کہ ملک میں انصاف کے قیام کے لیے ابھی تک سرے سے کوئی اقدام ہی ہوا نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ناانصافی اور بے عدالتی سے مقابلے کے جو ثمرات ان چار دہائیوں میں ملے ہیں، ان کا دوسرے کسی بھی دورانیے سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ طاغوتی دور میں ملک کی زیادہ تر آمدن اور وسائل دارالحکومت میں رہنے والوں یا ملک کے دوسرے حصے میں بسنے والے انہی جیسے افراد پر مشتمل ایک مختصر سے گروہ کے اختیار میں تھے۔ اکثر شہروں، خصوصاً دور افتادہ علاقوں اور دیہاتوں کے لوگ تو فہرست کے آخر میں شمار کیے جاتے تھے، اور اکثر تو زندگی کی انتہائی بنیادی ضروریات اور سہولیات سے بھی محروم تھے۔ اسلامی جمہوریہ کا شمار ان کامیاب ترین حکومتوں میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے دولت اور عوامی خدمات کو مرکز سے نکال کر سارے ملک میں پھیلایا، اور اشرافیہ نشین علاقوں سے نکال کر پسماندہ علاقوں تک پہنچایا۔ ملک کے دور دراز علاقوں تک سڑکوں اور گھروں کی تعمیر، صنعتی مراکز کا قیام، زرعی امور میں اصلاحات، پانی اور بجلی کی ترسیل، مراکز صحت کا قیام، یونیورسٹیاں، ڈیمز اور توانائی کے مراکز کے بڑے اعداد و شمار حقیقت میں ہمارے لیے قابل فخر ہیں۔ یعنی یہ ساری کی ساری کارکردگیاں نہ تو حکومتی عہدیداروں کی ناقص تشہیر سے آیا ہوئی ہیں، اور نہ ہی داخلی اور خارجی بدخواہوں نے کبھی ان کا اعتراف کیا ہے، لیکن یہ سب موجود ہیں، اور عوام اور اللہ کے نزدیک مجاہد اور مخلص انداز میں ملکی انتظامات چلانے والوں کے لیے حسنات ہیں۔ البتہ وہ عدل و انصاف جس کی اسلامی جمہوریہ کو توقع ہے، کہ جس سے وہ مولا علی علیہ السلام کی حکومت کی پیروکار کے طور پر جانی جائے، وہ اس سے کئی گنا بہتر ہے، اور اس کے قیام کی امید آپ جوانوں سے ہے، کہ جس کی میں آگے چل کر وضاحت کروں گا۔ 6، معاشرے کی عمومی فضا میں روحانیت و اخلاق کی حیرت انگیز ترقی۔ اسلامی انقلاب نے معاشرے کی عمومی فضا میں روحانیت اور اخلاق کے معیار کو حیرت انگیز حد تک بڑھایا، اور اس مبارک عمل کو سب سے زیادہ خود امام خمینی کے سلوک اور کردار ہی نے شاہی حکومت سے مقابلے کے دوران اور انقلاب کی فضا کے بعد رائج کیا۔ اس معنوی عارف اور مادی زینتوں سے پاک انسان نے ایسے ملک کی باغ دوڑ سنبھالی کہ جس کے عوام کا ایمان کافی مضبوط اور گہرا تھا۔ اگرچہ پہلے بھی حکومت کے دوران فحاشی و فساد پر مشتمل مواد کی بے لگام تشہیر و ترویج نے اس ایمان پر سخت ضرب لگائی، اور مڈل کلاس عوام بالخصوص جوانوں کو مغرب کی بے اخلاقی اور بے راہ روی کی دلدل میں دھکیل کر رکھ دیا تھا، لیکن اسلامی جمہوریہ کے اخلاقی و دینی رویے نے نورانی اور بیدار دلوں کو، خصوصاً جوانوں کو اپنی طرف جذب کیا، اور یوں پوری فضا دین و اخلاق کے حق میں تبدیل ہو گئی۔ جوانوں کا جہاد، دفاع مقدس جیسے کٹھن میدانوں میں ذکر الہی، دعا، بھائی چارے اور ایثار کے احساس کے ساتھ مل گیا۔ سب کی نگاہوں کے سامنے ابتدائی اسلام کے زمانے کا ماحول زندہ ہو گیا۔ باپ، ماؤں اور بیویوں نے دینی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے جہاد کے مختلف محاذوں پر جانے والے اپنے عزیزوں کو اپنے دل سے جدا کیا، اور پھر جب ان کا خون آلودہ لاشا یا زخمی جسم ان کے سامنے واپس آیا تو انہوں نے مصیبت پر شکر ادا کیا۔ مساجد اور دینی مقامات میں بے مثال رونق پیدا ہو گئی۔ اعتکاف کی صفیں باری لینے والے ہزاروں جوانوں، استادوں، یونیورسٹی کے طلبہ، عورتوں اور مردوں سے بھر گئیں۔ جہاد کے تربیتی دوروں پر جانے والوں کی صفیں ہزاروں رضاکار اور فداکار جوانوں سے بھر گئیں۔ نماز، حج، روزہ، پیدل زیارت، مختلف قسم کی دینی تقریبات، واجب اور مستحب صدقہ و خیرات کی سب جگہ، خصوصاً جوانوں کے درمیان رونق بڑھ گئی، اور آج تک پہلے کی نسبت ان میں زیادہ وسعت اور ترقی آ چکی ہے۔ یہ سب کچھ ایسے زمانے میں واقع ہوا ہے کہ جب مغرب اور اس کے حواریوں کی روز بے روز بڑھتی ہوئی اخلاقی برائیوں اور عورتوں اور مردوں کو اس گمراہی کی دلدل میں دھکیلنے کے لیے اعلیٰ پیمانے پر تشہیر و ترویج نے دنیا کے ایک بڑے حصے میں اخلاق و روحانیت کو زوال کا شکار کر دیا ہے۔ یہ انقلاب اور متحرک و ترقی یافتہ اسلامی نظام کا ایک اور معجزہ ہے۔ ساتھ دنیا کے بدمعاشوں، مستکبروں اور جابروں کے خلاف بڑھتی ہوئی مزاحمت، دنیا کے غنڈوں، جابروں اور مستکبروں سمیت ان سب کے سرغنہ یعنی سامراجی جرائم پیشہ امریکہ کے خلاف روبدار اور قابل فخر مزاحمت روز بے روز شدت اختیار کرتی گئی۔ ان تمام 40 سالوں میں کسی کے آگے سر تسلیم خم نہ کرنا، انقلاب اسلامی اور اس کی الہی ہیبت و عظمت کی حفاظت اور پاسداری کرنا، متکبر و مستکبر حکومتوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہونا، ایران اور ایرانی قوم بالخصوص اس سرزمین کے جوانوں کی ایک واضح اور معروف خصوصیت رہی ہے۔ دنیا کی وہ قابض قوتیں جن کی بقا کا دار و مدار دوسرے ممالک کے داخلی معاملات میں دخل اندازی کرتے ہوئے اپنے مضموم مقاصد کے لیے ان کے بنیادی منافع کو پائمال کرنے پر ہے، وہ انقلابی و اسلامی ایران کے سامنے اپنی ناتوانی اور عجز کا اعتراف کر چکی ہیں۔ ایرانی قوم کے لیے انقلاب اسلامی کی حیات بخش فضا میں ہی یہ ممکن ہو سکا کہ سب سے پہلے امریکہ کے پٹھو اور ایرانی قوم سے غداری کرنے والے عنصر یعنی شاہ کو اس ملک سے نکال باہر کرے، اور اس کے بعد آج تک اس ملک پر ان ظالم و جابر حکمرانوں کے تسلط کی پوری طاقت اور شدت سے روک تھام کرے۔ 40 سالہ انقلاب اور دوسرا بڑا قدم۔ عزیز جوانوں، یہ اسلامی انقلاب کی تاریخ کی چند اہم سرخیاں تھیں۔ وہ عظیم، پائیدار اور چمکتا ہوا انقلاب اسلامی کہ جس کی ترقی کے لیے اللہ کی مدد سے آپ کو اب دوسرا قدم اٹھانا ہوگا۔ 40 سالہ کوششوں کا ماحاصل ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ ایک ایسی مملکت اور قوم جو خود مختار، صاحب اقتدار، باعزت، دینی اقدار کی پابند، علمی ترقی کی حامل، بیش قیمت تجربات سے لیس، اطمینان اور امید سے بھرپور، خطے میں گہرا اثر رکھنے والی اور عالمی امور میں طاقتور منطق کی حامل، سائنسی ترقی کی رفتار میں پوزیشن ہولڈر، اسی طرح ایٹمی، اسٹیم سیل، نینو، خلائی سائنس اور اس جیسی ٹیکنالوجیز اور سائنسی مہارتوں میں چوٹی کے مقامات میں ممتاز، سماجی خدمات کے پھیلاؤ میں ممتاز، جوانوں کے بیچ جہادی جذبے میں فائق، مفید جوانوں کی تعداد میں اور اسی طرح کئی دیگر قابل فخر خصوصیات میں ممتاز ہے۔ یہ سب کا سب اسلامی انقلاب کا ماحاصل، انقلاب اسلامی کا موقف اور جہادی جدوجہد اختیار کرنے کا نتیجہ ہے۔ اور جان لیں کہ اگر اس 40 سالہ تاریخ کے بعض ادوار میں انقلاب کے اشعار کی طرف عدم توجہ اور انقلابی تحریکوں سے غفلت نہ بڑھتی جاتی، جو کہ افسوس کے ساتھ بڑھتی گئی اور جس کا نقصان بھی ہوا، تو بے شک اسلامی انقلاب کی برکات اس سے کئی گنا زیادہ ہوتی اور ملک عظیم اہداف کی طرف حرکت میں موجودہ مقام سے بہت آگے ہوتا اور بہت ساری موجودہ مشکلات نہ ہوتی۔ صاحب اقتدار ایران کو آج بھی انقلاب اسلامی کے شروع کی طرح مستکبروں کے مقابلے کا سامنا ہے، لیکن ایک بہت معناخیز فرق کے ساتھ، یعنی اگر پہلے امریکہ کے ساتھ ہمارا مقابلہ بیرونی کارندوں کی سرگرمیاں ختم کرنے یا تہران میں صیونی سفارت خانے کے خاتمے یا امریکی سفارت خانہ جاسوسی کے اڈے کو فاش کرنے پر مبنی تھا، تو آج کا مقابلہ صیونی سرحدوں پر طاقتور ایران کی موجودگی اور مغربی ایشیا سے امریکہ کے ناجائز تسلط کی بساط لپیٹنا، اسلامی جمہوریہ کی مقبوضہ سرزمینوں کے مرکز میں فلسطینی مجاہدوں کے جہاد کی حمایت اور پورے خطے میں حزب اللہ سمیت محاذ مقاومت کے بلند پرچم کا دفاع کرنا ہے۔ اگر ان دنوں مغرب کا مسئلہ یہ تھا کہ ایران کی ابتدائی اسلحے کی خریداری میں رکاوٹ پیدا کرے، تو آج اس کا مسئلہ محاذ مقاومت کو جدید ایرانی اسلحے کی ترسیل میں رکاوٹ پیدا کرنا ہے۔ اگر اس وقت امریکہ کا خیال خام یہ تھا کہ وہ چند ضمیر فروش ایرانیوں سمیت چند ہیلی کاپٹروں اور جہازوں کے ذریعے اسلامی نظام اور ایرانی قوم پر چڑھائی کر لے گا، تو آج وہ اسلامی جمہوریہ کے خلاف سیاسی اور حفاظتی امور میں مقابلے کی خاطر خود کو دسیوں دشمن اور پھر مروب حکومتوں کے ایک بڑے اتحاد کا محتاج پاتا ہے، لیکن آج آمنے سامنے ہونے کے بعد بھی شکست ہی کھاتا ہے۔ آج ایران انقلاب اسلامی کی برکت سے دنیا والوں کی نظر میں ایک بلند اور ایرانی قوم کے شایع نشان مقام پر فائز ہے اور اپنے بنیادی مسائل میں مشکل گھاٹیوں سے عبور کر چکا ہے۔ جوان ترقی یافتہ اسلامی نظام کے قیام کا محور، البتہ یہاں تک طے شدہ راہ اسلامی جمہوریہ کے اعلیٰ مقاصد تک رسائی کے قابل فخر راستے کا صرف ایک ٹکڑا ہے۔ اس راستے کا تسلسل، جس کا زیادہ امکان یہی ہے کہ پہلے کی طرح مشکل نہیں ہوگا، یقیناً آپ جوانوں کی ہمت، ہوشیاری، عمل میں تیز رفتاری اور تخلیقی صلاحیت سے طے ہونا چاہیے۔ جوان منتظمین، جوان اہلکار، جوان دانشوروں اور جوان سماجی کارکنوں کو چاہیے کہ تمام تر سیاسی، معاشی، ثقافتی اور بین الاقوامی شعبوں سمیت دین، اخلاق، روحانیت اور عدالت کے میدانوں میں اپنے کندھوں پر ذمہ داری کا بوجھ اٹھائیں، سابقہ تجربات اور عبرت آموز مثالوں سے فائدہ اٹھائیں، انقلابی نگاہ، انقلابی جذبے اور جہادی عمل کو کام میں لائیں اور پیارے وطن ایران کو ترقی یافتہ اسلامی نظام کی ایک مکمل مثال بنا دیں۔ گہری اور خالص ایمانی اور دینی بنیادوں کی حامل مستعد اور مفید افرادی قوت، مملکت کی اہم ترین امید افزا صلاحیت، مستقبل کے معماروں کو جو اہم نقطہ پیش نظر رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسی مملکت میں رہتے ہیں جو قدرتی اور انسانی صلاحیتوں کے لحاظ سے نادر ہے۔ ان میں سے اکثر صلاحیتیں حکومتی عہدیداروں کی غفلت کی وجہ سے یوں ہی ضائع ہو رہی ہیں یا پھر ان سے بہت کم استفادہ لیا گیا ہے۔ بلند ہمتیں اور تازہ دم انقلابی جذبے ان صلاحیتوں کو بروئے کار لانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور اس طرح سے مملکت کی مادی اور روحانی ترقی میں حقیقی معنوں میں ایک بڑا قدم اٹھا سکتے ہیں۔ مملکت کی اہم اور سب سے امید افزا صلاحیت گہری اور اصلی ایمانی اور دینی بنیاد کی حامل، با استعداد اور کارآمد افرادی قوت ہے۔ 40 سال سے کم عمر جوانوں کی آبادی، جس کا ایک اہم حصہ 80 کی دہائی میں وجود میں آنے والی آبادی کی لہر کا نتیجہ ہے، مملکت کے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ یہ 15 سے 40 سال کی عمروں کے درمیان کے 3,60,00,000 افراد، 1,40,000 اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد، سائنس اور انجینئرنگ کے طلبہ کی تعداد کے لحاظ سے دنیا میں دوسری پوزیشن اور انقلاب اسلامی کی سوچ کے ساتھ پھیلتے پھولتے جوانوں کی کثیر تعداد جو مملکت کے لیے مجاہدانہ کوشش کے لیے تیار ہیں، اور محقق اور مفکر جوانوں کی قابل ذکر تعداد جو سائنسی، ثقافتی، صنعتی ایجادات کے سلسلے میں مصروف عمل ہیں، یہ ملک کا ایک عظیم سرمایہ ہے جس کے ساتھ کسی بھی مادی سرمایہ کا موازنہ ممکن نہیں۔ ملک کے مادی مواقع کی تولانی فہرست۔ ان کے علاوہ ملک میں مادی مواقع کی ابھی ایک طویل فہرست ہے جسے کارآمد، پرجوش اور عقلمند منتظمین فعال کر کے اور اس سے فائدہ اٹھا کر ملکی آمدن میں نمایاں ترقی کی ایک چھلانگ لگا سکتے ہیں اور ملک کو دولت مند، بے نیاز اور صحیح معنوں میں ایک پر اعتماد مملکت بنا سکتے ہیں اور موجودہ مشکلات کو برطرف کر سکتے ہیں۔ ایران دنیا کی 1% آبادی کے ساتھ دنیا کے 7% معدنی ذخائر کا مالک ہے۔ زیر زمین میں موجود عظیم ذخائر، مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں ایک غیر معمولی جغرافیائی پوزیشن، بڑی قومی منڈی، عظیم علاقائی منڈی سمیت 60 کروڑ آبادی کے 15 ہمسایہ ممالک، لمبے سمندری ساحل، زرعی اور مختلف زرعی اور پھلوں کے اجناس پر مشتمل پیداوار کی حامل زرخیز زمین، بڑی اور متنوع معیشت، یہ سب ملک کی صلاحیت کا ایک حصہ ہے، جبکہ کئی صلاحیتیں بلا استعمال پڑی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایران غیر استعمال شدہ طبعی اور افرادی صلاحیتوں کے حساب سے دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ بلا شبہ آپ اہل ایمان اور محنتی جوان اس بڑی خامی کو دور کر سکتے ہیں۔ ملکی ویژن کی دوسری دہائی کو ماضی میں ہاتھ آئی چیزوں اور استفادہ نہ کی گئی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے پر مرکوز رہنے کا زمانہ ہونا چاہیے اور ملک کی ترقی کو ملکی معیشت اور قومی پیداوار کے شعبوں میں بھی آگے بڑھنا چاہیے۔ دوسرا قدم، عنوانات اور بنیادی تجاویز اور امید کے سائے میں مستقبل کی جانب رجائیت پسندانہ نظر۔ اب میں اپنے عزیز فرزندوں کو چند بنیادی عنوانات کے بارے میں کچھ نصائح کروں گا۔ یہ عنوانات علم و تحقیق، روحانیت و اخلاق، معیشت، بدعنوانی سے مقابلے اور انصاف، خود مختاری، آزادی، قومی وقار، عالمی تعلقات اور دشمن کے ساتھ حد بندی اور طرز زندگی پر مشتمل ہیں۔ البتہ ہر چیز سے قبل میری پہلی نصیحت مستقبل کے بارے میں پر امید اور خوش بین رہنے کی ہے۔ تمام تالوں کی اس بنیادی چابی کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھایا جا سکتا۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ایک سچی امید اور عینی حقائق کے مطابق بات ہے۔ میں نے ہمیشہ جھوٹی اور فریب دینے والی امیدوں سے دوری اختیار کی ہے، لیکن خود سمیت باقی سب کو بھی بے جا نا امیدی اور غیر حقیقی خوف سے منع کیا ہے اور کر رہا ہوں۔ ان 40 سالوں کے دوران اور ہمیشہ کی طرح اب بھی دشمن کی تشہیراتی اور ذرائع ابلاغ کی پالیسی اور فعال منصوبوں میں سے ایک منصوبہ لوگوں کو، یہاں تک کہ ہمارے عہدیداروں اور حکام کو بھی مستقبل سے مایوس کرنا ہے۔ جھوٹی خبریں، غرض آلود تجزیے، حقائق کو الٹا دکھانا، امید بخش مناظر کو چھپانا، چھوٹی خامیوں کو بڑا بنانا اور بڑی اچھائیوں کو چھوٹا دکھانا یا ان کا انکار کرنا، ایرانی قوم کے دشمنوں کے ہزاروں صوتی، تصویری اور انٹرنیٹ چینلز کا ہمیشہ سے طرز عمل رہا ہے۔ البتہ ان کے پیروکار ملک کے اندر بھی نظر آتے ہیں، جو ملک کی آزادی سے فائدہ اٹھا کر دشمن کی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ جوانوں کو اس تشہیراتی محاصرے کو توڑنے کے لیے آگے آگے رہنا ہے، خود میں اور دوسروں میں مستقبل کی امید کا پودا پروان چڑھائیں، خوف اور نا امیدی کو خود سے اور دوسروں سے بھگا دیں۔ یہ آپ کا پہلا اور بنیادی جہاد ہے۔ امید افروز علامات جن میں سے بعض کی طرف اشارہ ہوا آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ انقلاب کی نشو نما اس کے جھڑاوے سے کئی زیادہ ہے۔ ایماندار اور خادم دلحات فسادیوں، خائنوں اور جیب کتروں کے ہاتھوں سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ دنیا ایرانی جوانوں کی استقامت اور اخلاقیت کو بہت سے میدانوں میں احترام اور عزت کی نظر سے دیکھتی ہے۔ اپنی قدر کریں اور خداداد طاقت سے مستقبل کی جانب چھلانگ لگائیں اور رزم سجا دیں۔ البتہ نصیحتیں یہ ہیں: 1. سائنس اور تحقیق۔ سائنس اور تحقیق ایک مملکت کی عزت و طاقت کا ایک واضح وسیلہ ہیں۔ دانائی کا دوسرا رخ توانائی ہے۔ مغربی دنیا اپنے سائنسی علم کے زور پر ہی اپنے لیے 200 سالہ طاقت، اقتدار اور اثر و رسوخ فراہم کر پائی، اور اخلاقی اور اعتقادی بنیادوں میں مفلسی کے باوجود سائنس میں پیچھے رہ جانے والے معاشروں میں مغربی طرز زندگی کو ٹھونس کر ان کی سیاست اور اقتصاد کی باغ دوڑ ہاتھ میں لے لی ہے۔ ہم سائنس سے مغرب کی طرح غلط فائدہ اٹھانے کی بات نہیں کرتے، لیکن تاکید کے ساتھ ملکی ضرورت کے لیے سائنس کے چشموں کو اپنے یہاں نکالنے پر اصرار ضرور کرتے ہیں۔ الحمدللہ سائنس اور تحقیق میں ہماری قوم کی استعداد دنیا کی اوسط سے زیادہ ہے۔ آج تقریباً 2 دہائیاں ہو رہی ہیں کہ ملک میں ایک سائنسی احیاء کا آغاز ہو چکا ہے، جو عالمی مبصرین کی نظروں کو خیرہ کر دینے والی تیزی سے، یعنی دنیا کی سائنسی ترقی کی متوسط رفتار سے ہم 11 گنا تیز رفتار سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہماری جو کامیابیاں اس عرصے میں ہمیں 200 سے زائد ممالک کے بیچ 16ویں نمبر پر پہنچا چکی ہیں، بعض حساس اور نئے علمی شعبوں میں پہلے نمبر پہ لے آئی ہیں، عالمی مبصرین کے نزدیک حیرانی کا باعث ہے۔ یہ سب اس حال میں ہوا ہے کہ ہمارا ملک علمی اور اقتصادی پابندیوں سے دوچار تھا۔ ہم دشمن کے بنائے بہاؤ کے مخالف تیرنے کے باوجود بڑے بڑے مقامات حاصل کر چکے، اور یہ ایک بڑی نعمت ہے جس کا دن رات شکر ادا کیا جانا چاہیے۔ البتہ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ طے شدہ راستہ اپنی تمام تر اہمیت کے باوجود ایک آغاز کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ہم ابھی عالمی علم کی چوٹیوں سے بہت پیچھے ہیں، ہمیں چوٹیوں تک پہنچنا ہے۔ ضروری ہے کہ اہم ترین شعبہ جات میں علم کی موجودہ حدود سے آگے بڑھا جائے۔ ابھی بھی ہم اس مرحلے سے بہت پیچھے ہیں، ہم نے صفر سے شروع کیا ہے۔ پہلوی اور قاجاری ادوار کی شرمناک علمی پسماندگی، جبکہ عالمی سائنسی دوڑ تازہ ہی شروع ہوئی تھی، ہم نے ہم پر کاری ضرب لگائی تھی اور ہمیں اس تیز رو قافلے سے کئی میل پیچھے دھکیل دیا تھا۔ ہم نے ابھی سفر کا آغاز کیا ہے اور تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن اس تیزی کو سالوں تک اسی شدت سے رہنا چاہیے تاکہ اس پسماندگی کا ازالہ ہو سکے۔ میں نے مسلسل یونیورسٹیوں اور ان کے طلباء اور محققین اور تحقیقی مراکز سے پرجوش، صریح اور قطعی انداز میں اس معاملے میں یہی تذکرہ، انتباہ اور مطالبہ کیا ہے، لیکن اب آپ جوانوں سے میرا عمومی مطالبہ یہی ہے کہ اس راستے کو مزید ذمہ داری کے ساتھ اور ایک جہاد کی مانند آگے بڑھائیں۔ ملک میں ایک سائنسی انقلاب کی بنیاد رکھی جا چکی ہے، اور یہ انقلاب ایٹمی توانائی کے شعدہ کے علاوہ کئی دیگر شعدہ بھی دے چکے ہیں۔ اٹھ کھڑے ہو جائیں اور آپ کی سائنسی جدوجہد کی شدت سے پریشان اپنے بدخواہ اور کینہ توز دشمن کو ناکام بنائیں۔ دو، روحانیت اور اخلاق۔ روحانیت یعنی اقدار، جیسے کہ اخلاص، ایثار، توکل، خود اور اپنے معاشرے پر اعتماد کو نمایاں کرنا، اور اخلاق یعنی خیر خواہی، درگزر، محتاجوں کی مدد، سچ بولنے، بہادری، عجز و انکساری، خود اعتمادی اور دوسری اچھی اخلاقی خوبیوں کا خیال رکھنا۔ روحانیت اور اخلاق سبھی انفرادی اور اجتماعی سرگرمیوں اور اعمال کو سمت دینے والی چیزیں ہیں اور معاشرے کی بنیادی ضرورت ہیں۔ ان کا ہونا زندگی کے ماحول کو مادی وسائل کی کمی کے باوجود جنت بنا دیتا ہے، اور انہی کا نہ ہونا مادی وسائل کی موجودگی کے باوجود زندگی کو جہنم بنا دیتا ہے۔ معاشرے میں روحانی شعور اور اخلاقی احساس جتنا ترقی پاتا ہے اتنی برکتیں لاتا ہے، اور یہ بات بے شک کوشش اور جدوجہد کی محتاج ہے۔ یہ کوشش اور جدوجہد حکومتوں کی پشت پناہی کے بغیر چندہ مؤثر نہیں۔ اگرچہ روحانیت اور اخلاق حکم و فرمان جاری کرنے سے حاصل نہیں ہوتا، چنانچہ حکومتیں بھی اس کو طاقت اور جبر سے پیدا نہیں کر سکتیں۔ البتہ ان کو چاہیے کہ پہلے خود اخلاقی اور روحانی طریقے اور روش پر کاربند ہوں، اور پھر معاشرے میں ایسے ماحول کے لیے زمینہ ہموار کریں، اور معاشرتی اداروں کو اس بارے میں میدان فراہم کریں اور ان کی مدد کریں۔ تب جا کر اخلاق اور روحانیت کے مخالف گروہوں سے معقول انداز میں مقابلہ کریں، اور مختصر یہ کہ جہنمی لوگوں کو یہ مجال نہ دیں کہ وہ دوسروں کو بھی زبردستی دھوکے سے جہنمی بنا دیں۔ ترقی یافتہ اور جدید ذرائع ابلاغ نے روحانیت اور اخلاق کے مخالفوں کے ہاتھوں میں بہت خطرناک وسائل تھما دیے ہیں، اور آج ہم دشمنوں کے حملوں کو جوانوں، نوجوانوں، یہاں تک کہ بچوں کے پاکیزہ دلوں پر ان کے وسائل کے ذریعے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حکومتی ذمہ دار ادارے اس بارے میں بھاری فرائض کے ذمہ دار ہیں، جنہیں سنجیدگی اور ذمہ داری کے ساتھ ادا ہونا چاہیے، لیکن اس کا مطلب غیر حکومتی افراد اور اداروں پر سے ذمہ داری کا اٹھ جانا ہرگز نہیں۔ آنے والے دور میں اس حوالے سے قلیل مدت اور درمیانی مدت کے معاشرتی منصوبوں کو مرتب اور اجرا کیا جانا چاہیے انشاءاللہ۔ تین، معیشت۔ معیشت ایک بنیادی اور فیصلہ کن عنصر ہے۔ مضبوط معیشت ملک میں بیرونی اثر و رسوخ اور طاقت کی عدم قبولیت کا عامل ہے اور ایک مثبت عنصر ہے، اور کمزور معیشت منفی عنصر ہے اور دشمنوں کے نفوذ اور دخل کا مواقع فراہم کرتا ہے۔ غربت اور دولت انسان کی مادیات اور روحانیات میں اثر رکھتی ہیں۔ البتہ اسلامی معاشرے کا اصل مقصد معیشت نہیں ہے، لیکن یہ ایک وسیلہ ضرور ہے جس کے بغیر اہداف حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ ملک کی مستقل معیشت کی مضبوطی پر تاکید، جو کہ زیادہ اور اچھی پیداوار، عادلانہ تقسیم اور ضروری اسراف سے پاک استعمال اور عقل مندانہ نظام کی مناسبت پر مبنی ہے، اور انہی چند سالوں میں جو یہ بات میری طرف سے کئی مرتبہ تکرار ہوئی ہے اور اس پر تاکید رہی ہے، اسی لیے کہ معیشت آج اور آنے والے کل میں معاشرے کی زندگی پر اعلیٰ اثر ڈال سکتی ہے۔ اسلامی انقلاب نے ہمیں طاقوت کے زمانے کے کمزور، غیر مستقل اور فسادی معیشت سے نجات کا راستہ دکھایا، لیکن ہلکی کارکردگیوں نے ملکی معیشت کو اندر اور باہر سے چیلنجز سے دوچار کر دیا۔ بیرونی چیلنج پابندیاں اور دشمن کے وسوسے ہیں، جو اندرونی مسئلے کی اصلاح کی صورت میں وہ بیرونی چیلنجز بھی کم اثر، یہاں تک کہ بے اثر ہو سکتے ہیں۔ اندرونی چیلنج بناوٹی کمزوریوں اور انتظامی خامیوں پر مشتمل ہے۔ اہم ترین خامیاں تیل پر منحصر معیشت، اقتصاد کے بعض شعبوں کا حکومت کے اختیار میں ہونا حالانکہ حکومتی دائرے میں نہیں ہیں، اندرونی توانائیاں اور صلاحیتوں کے بجائے باہر کی جانب نظر رکھنا، ملک کی افرادی قوت کی صلاحیتوں سے کم فائدہ اٹھانا، ناقص اور نامتوازن بجٹنگ، اور آخرکار معیشت کی عمل پالیسیوں میں تسلسل نہ ہونا، ترجیحات کا خیال نہ رکھنا، بعض حکومتی اداروں میں اضافی، یہاں تک کہ اسراف پر مبنی اخراجات ہیں۔ ان سب کا نتیجہ عوام کی زندگی میں مشکلات پیدا کرنا ہے، جیسا کہ جوانوں کی بے روزگاری، غریب طبقے کی کم تنخواہیں وغیرہ۔ ان مشکلات کا حل اقتصاد مقاومتی کی حکمت عملی ہے، جس کے تمام حصوں کے لیے عملی منصوبہ جات مہیا کیے جانے چاہئیں، اور حکومتوں میں قوت، نشاط اور احساس ذمہ داری کے ساتھ ان کی اتباع اور نفاذ ہونا چاہیے۔ ملکی معیشت کو اندرونی رشد اور پیداواری ہونے کے ساتھ علمی بنیادوں پر استوار ہونا چاہیے۔ اقتصاد کا عوامی کیا جانا اور صرف حکومت کے ذمے نہ کرنا، اور ان صلاحیتوں سے استفادہ کرتے ہوئے جن کی طرف پہلے اشارہ ہوا، باہر ملک کی طرف رجحان رکھنا، اقتصاد مقاومتی تدابیر کے اہم حصے ہیں۔ بلا شبہ حکومت کے اندر موجود ایک جوان، سمجھدار، مومن اور معاشی مہارتوں کا ماہر گروہ یقیناً ان مقاصد تک پہنچ جائے گا۔ آنے والا دور اس طرح کے گروہ کی کارکردگی کا میدان قرار پانا چاہیے۔ پورے ملک کے جوان یہ جان لیں کہ تمام راہ حل ملک کے اندر ہی ہیں۔ کوئی یہ گمان نہ کرے کہ معیشتی مسائل صرف پابندیوں کی وجہ سے ہیں، اور پابندیاں بھی متکبروں سے مقابلے اور دشمن کے سامنے نہ جھکنے کی وجہ سے لگی ہیں۔ لہذا اس کا حل دشمن کے سامنے گھٹنے ٹیکنا اور بھیڑیے کے پنجے پر بوسہ لگانا ہے۔ یہ ایک ناقابل معافی خطا ہے، یہ سراسر غلط تجزیہ، اگرچہ کچھ اندرونی غافلوں کی زبان اور قلم سے بھی سرزد ہو جاتا ہے، لیکن اس کی جڑ باہر کی وہ فکر گاہیں، تھنک ٹینکس اور سازش کے مراکز ہیں جو 100 زبانوں میں ترجمہ ہو کر پالیسی سازوں اور فیصلہ سازوں کے ذہنوں میں اور عوامی افکار میں ٹھونسا جاتا ہے۔ 4، کرپشن کا مقابلہ اور عدل و انصاف۔ کرپشن کا مقابلہ اور عدل و انصاف، یہ دونوں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں۔ معاشی، سیاسی اور اخلاقی فساد نظاموں اور ملکوں کے لیے غلاظت کا انبار ہے، اور اگر یہ حکومتوں کے وجود پر آ لگے تو ان کی مشروعیت یعنی قانونیت کے لیے مہلک اور تباہ کن زلزلہ ہے۔ اور یہ چیز اسلامی جمہوریہ کے لیے کہ جسے رائج مقبولیتوں سے ماورا اور عوامی مقبولیت سے زیادہ بنیادی مشروعیت یعنی دینی مشروعیت کی ضرورت ہے، دوسرے نظاموں کی بہ نسبت نہایت اہم اور بنیادی ہے۔ مال، مقام اور اقتدار کا وسوسہ، یہاں تک کہ تاریخ کی علوی ترین حکومت یعنی خود حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کی حکومت نے بھی بعض کو پھسلا گیا۔ لہذا اسلامی جمہوریہ میں بھی جہاں کبھی حکمران اور عہدیدار افراد انقلابی زہد اور سادہ زندگی کی دوڑ لگاتے تھے، اس خطرے کا واقعہ ہونا ہرگز بعید نہ تھا اور نہ اب ہے۔ اور اسی کا تقاضا یہ ہے کہ ایک کارآمد ادارہ تیز نظروں اور کٹیلے انداز کے ساتھ تینوں مقتدر قوتوں، انتظامیہ، مقننہ اور عدلیہ میں ہمیشہ حاضر رہے اور حقیقی معنوں میں فساد اور کرپشن کا مقابلہ کرے، بالخصوص حکومتی اداروں کے اندر۔ البتہ اسلامی جمہوریہ حکومت کے کارکنوں کے درمیان کرپشن کی شرح دوسری بہت سی مملکتوں، خصوصاً طاغوتی حکومت کی نسبت جو سراسر فساد اور فساد پر تھی، بہت کم ہے، اور الحمدللہ اس نظام کے عہدیداروں نے زیادہ تر اپنی حفاظت کی ہے۔ لیکن کرپشن جتنی بھی ہو ناقابل قبول ہے۔ سب کو جان لینا چاہیے کہ معاشی پاکیزگی اسلامی جمہوریہ کے سبھی عہدیداروں کی قانونیت کی شرط ہے۔ ان سب کو چاہیے کہ لالچ کے شیطان سے بچیں اور حرام لقمے سے اجتناب کریں، اور اس میں خدا سے مدد مانگیں، اور حکومتی نظارتی ادارے سختی اور حساسیت کے ساتھ کرپشن کے نطفے کی پیدائش اور اس کے پھیلاؤ کے خلاف جنگ لڑیں۔ یہ جنگ مومن اور مجاہد، پاک ہاتھوں اور نورانی دلوں والے پاک تینت انسانوں کی محتاج ہے۔ یہ جنگ اسلامی جمہوری نظام کی قیام عدل کی ہمیں جہد کوشش کا ایک مؤثر حصہ ہے جو اسے اپنانی چاہیے۔ عدل و انصاف تمام الہی بعثتوں کے ابتدائی اہداف کی شروعات ہے، اور اسلامی جمہوریہ میں بھی اسی شان و مقام کا حامل ہے۔ یہ لفظ تمام زمانوں اور سرزمینوں میں مقدس ہے، سوائے حضرت ولی عصر ارواح نافدہو کی حکومت کے مکمل ترین صورت میں۔ اس کا نفاذ ممکن نہیں، لیکن نسبی لحاظ سے ہر جگہ اور ہر وقت نہ صرف ممکن ہے بلکہ سب کا، بالخصوص حکام اور صاحبان اقتدار کا فریضہ ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے اس حوالے سے بڑے قدم اٹھائے ہیں، جن کی طرف پہلے مختصر سا اشارہ ہوا۔ البتہ اس کی وضاحت اور تشریح کے لیے مزید کام انجام پانے چاہیے، تاکہ اس ذریعے سے الٹا دکھلانے یا خاموشی اور پردہ پوشی کی سازش ناکام ہو جائے، جو کہ آج انقلاب کے دشمنوں کا ٹھوس منصوبہ ہے۔ اس سب کے باوجود میں عزیز جوانوں کہ ملک کا مستقبل جن کا منتظر ہے، کو سراہت سے کہہ رہا ہوں کہ جو آج تک ہوا اور جو ہونا چاہیے تھا، وہ جو اب ہونا چاہیے، ان تینوں میں گہرا فاصلہ ہے۔ اسلامی جمہوریہ میں عہدیداروں کا دل ہمیشہ محرومیوں کو دور کرنے کے لیے دھڑکنا چاہیے، اور گہری طبقاتی دراڑوں پر انہیں نہایت فکر مند رہنا چاہیے۔ اسلامی جمہوریہ میں دولت کمانا نہ صرف جرم نہیں بلکہ اس کی ترغیب بھی کی جاتی ہے، لیکن عوامی ذخائر کی تقسیم میں جانبداری کرنا، ہتھیانے کے میدان کھولنا اور معاشی دھوکے بازوں کے ساتھ نرمی اختیار کرنا سختی سے منع ہے، کیونکہ ان سب کا انجام ناانصافی ہے۔ اسی طرح مدد کے محتاج طبقات سے غفلت کسی صورت قابل قبول نہیں۔ یہ باتیں پالیسیوں اور قوانین کی شکل میں کئی دفعہ دہرائی گئیں، لیکن ان کے درست نفاذ کی خاطر امید کی نظریں آپ جوانوں پر ہیں، اور اگر مملکت کے مختلف حصوں کے انتظام کی باغ دوڑ آپ مومن انقلابی سمجھدار دانشور جوانوں کو تھما دی جائے، جن کی تعداد الحمدللہ کم بھی نہیں، تو یہ امید پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ 5. خود مختاری اور آزادی۔ قومی خود مختاری یعنی عالمی جابر قوتوں کے دباؤ اور غنڈہ گردی سے قوم اور حکومت کی آزادی، نیز سماجی آزادی یعنی معاشرے کے تمام افراد کے لیے فیصلہ کرنے، عمل کرنے اور سوچنے کی آزادی کا فراہم ہونا، یہ دونوں اسلامی اقدار میں سے ہیں اور انسانوں کو خدا کا تحفہ ہیں، اور ان دونوں میں سے کوئی بھی لوگوں پر حکومتوں کا احسان نہیں ہے، ان دونوں کی فراہمی حکومتوں کی ذمہ داری ہے۔ آزادی اور خود مختاری کی قیمت وہ لوگ بہتر جانتے ہیں جو ان کے حصول کے لیے لڑے ہیں۔ ایرانی قوم اپنے 40 سالہ جہاد کی بدولت انہی لوگوں میں سے ہے۔ آج کے اسلامی ایران کی آزادی اور خود مختاری لاکھوں ہزاروں عظیم بہادر اور فداکار انسانوں کے ہاتھوں کی محنت بلکہ ان کے خون کا حاصل ہے، جو کہ اکثر جوان تھے لیکن سبھی انسانیت کے بلند مقام پر فائز تھے۔ انقلاب اسلامی کے شجرہ طیبہ کے اس پھل کو سادہ لوح بلکہ بعض اوقات مفاد پرستانہ تاویلات و توجیہات کے ذریعے خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ سب کے سب اور بالخصوص اسلامی جمہوریہ کی حکومت اپنی تمام تر توانائیوں کے ساتھ اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ واضح ہے کہ خود مختاری ملکی معاشیات اور سیاسیات کو اپنی ہی سرحدوں میں قیدی بنانے کے معنی میں ہرگز نہیں، اور آزادی کی تعریف اخلاق، قانون، الہی اقدار اور قانون عامہ کے برخلاف نہیں ہونی چاہیے۔ 6. قومی وقار، بین الاقوامی تعلقات اور دشمن کے ساتھ حد بندی۔ قومی وقار، بیرونی روابط، دشمن کے ساتھ حد بندی، یہ تینوں بین الاقوامی تعلقات میں عزت، حکمت، مصلحت کے اصول کی شاخیں ہیں۔ آج دنیا ایسے واقعات کی گواہ ہے جو وقوع پذیر ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں، جیسا کہ امریکہ اور صہیونیت کی جارحیت کے خلاف مقاومت کی بنیاد پر تحریک بیداری اسلامی کی نئی لہر، مغربی ایشیا میں امریکی پالیسیوں کی شکست، ان کے خائن ساتھیوں کا اس خطے میں زمین چاٹنا، اسلامی جمہوریہ ایران کی مغربی ایشیا میں طاقتور سیاسی موجودگی اور پوری استعماری دنیا میں اس کا وسیع انعکاس، یہ اسلامی جمہوریہ کی عزت کی بعض جھلکیاں ہیں جو مجاہد منتظمین کی بہادری اور سمجھداری کے بغیر نمایاں نہ ہو پاتیں۔ استعماری نظام کے سربراہان پریشان ہیں، ان کی تجاویز عموماً دھوکہ، فریب اور چالاکی پر مشتمل ہوتی ہیں۔ آج ایرانی قوم ظالم امریکہ کے علاوہ یورپی حکومتوں کی ایک تعداد کو بھی دھوکے باز اور ناقابل اعتماد مانتی ہے۔ اسلامی جمہوریہ کی حکومت کو چاہیے کہ ان کے ساتھ بھی اپنی حد بندی کو باریکی کے ساتھ محفوظ رکھے، اپنی قومی اور انقلابی اقدار سے ایک قدم پیچھے نہ ہٹے، ان کی گیدڑ بھپکیوں سے نہ ڈرے، اور اپنی قوم اور ملت کے وقار کو ہر حال میں مد نظر رکھے۔ سنجیدگی اور مصلحت اندیشی کے ذریعے، البتہ انقلابی رویے کے ساتھ، ان کے ساتھ اپنے مسائل حل کرے۔ امریکہ کے ساتھ کسی مسئلے کا حل قابل تصور نہیں ہے، اور اس کے ساتھ مذاکرات کا سوائے مادی اور روحانی نقصان کے کوئی اور نتیجہ نہیں۔ 7. طرز زندگی۔ اس بارے میں ضروری باتیں بہت سی ہیں جنہیں میں دوسرے کسی موقع کے لیے چھوڑتا ہوں، اور صرف اسی جملے پر اکتفا کرتا ہوں کہ مغرب کی ایران میں مغربی طرز زندگی کی ترویج کی کوششوں نے ہماری قوم اور ملت کو ناقابل تلافی اخلاقی، معاشی، دینی اور سیاسی نقصان پہنچایا ہے۔ اس سے مقابلہ ایک ہمیں جہد اور دانشورانہ جہاد کا متقاضی ہے کہ جس میں امید کی نگاہ پھر بھی آپ جوانوں کی طرف ہی اٹھتی ہے۔ آخر میں 22 بہمن یعنی یوم انقلاب اور عظیم اسلامی انقلاب کی 40ویں سالگرہ کی ریلیوں میں اس عزیز قوم کے باوقار، قابل فخر اور دشمن شکن حاضری کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور حضرت حق تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر کے لیے سر جھکاتا ہوں۔ سلام ہو حضرت بقیت اللہ ارواح نافدہ پر، سلام ہو والا مقام شہدا کی پاک ارواح اور عظیم الشان امام خمینی کی روح مطہر پر، اور سلام ہو ایران کی صاحب عزت قوم اور خصوصاً جوانوں پر۔ آپ کے لیے دعا گو سید علی خامنائی، 11 فروری 2019۔